نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب تاخير الظهر الى العصر، ظہر کا آخری وقت یا ظہر میں تاخیر کرنا کب تک؟ عصر تک. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن امر ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلى بالمدینه سبعا نماز پڑھی مدینہ میں کتنی؟ سبعن سات، و ثمانین اور آٹھ، الظہر والعصر ظہر اور عصر، والمغرب والعشاء مغرب اور عشاء. فقال ایوب تو ایوب کہتے ہیں لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ ہو سکتا ہے کہ یہ بارش والی رات میں آپ نے ایسا کیا ہو. قال اسا جابر نے کہا ہاں شاید. اب یہ کیا چیز ہے سات اور آٹھ؟ اس میں آپ نے نمازوں کو جمع کر کے دکھایا بغیر سفر بغیر عذر کے، یعنی ایک مرتبہ آپ نے ایسا بھی کر کے دکھایا. کیسے پڑھا؟ ظہر کو آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لیا، وہ دونوں جمع ہو گئی نا، چار ایک اور چار ایک آٹھ ہو گئی. سمجھ رہے ہیں اس حدیث کو؟ کیونکہ اس پہ مجھے لگتا ہے کنفیوژن ہوگی اور سوال ہوں گے، اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ ظہر کب پڑھائی آپ نے؟ آخری وقت میں. اور آخری وقت کون سا ہے ظہر کا؟ ایک مثل سائے کا. اور عصر کا پہلا وقت کب ہے؟ ایک مثل سائے کا. اب جب اس درمیان میں یعنی ایک مثل ہونے والا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ ظہر کی چار پڑھائی، اور ہو گیا جب وہ تو چار عصر کی بھی ساتھ ہی پڑھا دی. یہ روز نہیں کیا آپ نے کہ ہم اس کو عادت بنا لیں، لیکن آپ نے ایک مرتبہ ایسا کیا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص سویا ہوا ہے اور اٹھا ہے تو دیکھا ہے کہ ظہر کا وقت نکلا جا رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب تو قضا ہو گئی، اب بعد میں پڑھیں گے. نہیں، اس وقت بھی انسان کیا کرے؟ پہلے ظہر پڑھ لے اور ساتھ ہی عصر پڑھ لے. یا بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان بعض اوقات بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے. جیسے اسکاٹلینڈ کے بعض حصوں میں، مجھے خود وہاں رہنے کا کچھ اتفاق ہوا کہ وہاں ظہر اور عصر میں برائے نام فاصلہ ہوتا ہے، سردیوں میں خاص طور پر. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ سورج طلوع ہوتا ہے پونے نو نو بجے اور مغرب ہو جاتی ہے تقریباً ساڑھے تین چار بجے، مجھے یاد نہیں. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ دن کتنا چھوٹا ہوگا، چار پانچ گھنٹوں کا اگر دن ہے تو اس میں ظہر اور عصر اور مغرب میں وقت بھی بہت تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ایک شخص کو جیسے مسجد جا کے نماز پڑھنی اور پھر آنا اور پھر جانا ہے، تو بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ اس میں ایک نماز پڑھی اور آدھے گھنٹے بعد دوسری پڑھ لی جاتی تھی، بہت تھوڑا بیچ میں فاصلہ. اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے بھی آپ آگے نارتھ کی طرف جائیں تو آپ کو شاید دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ملیں، کہ اس کے فوراً بعد ہی سورج ڈھل جاتا ہو. قطبوں پہ آپ دیکھیں، قطب شمالی اور جنوبی پہ مثلاً. تو یہاں پر آپ نے ایسا کیا. پھر آپ نے اور کیا کیا کہ مغرب اور عشاء کو بھی اسی طرح پڑھا، کہ مغرب کو ذرا ڈیلے کر لیا اس وقت تک جب مغرب کا آخری وقت تھا اور عشاء شروع ہونے لگی تھی، تو اس میں سات رکعتیں پڑھ لی. سات کیا؟ تین مغرب کی فرض اور عشاء کے چار. اور اس سے یوں لگتا ہے کہ اس وقت سنت نہیں شاید پڑھی گئی، تبھی تو سات کی بات ہو رہی ہے. اور وتر آپ نے اس لیے نہیں پڑھے ہوں گے کہ وتر آپ تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے. اور اس میں یہ ہے کہ جب جمع اس طرح کیا جائے تو بیچ میں اگر سنت کا ٹائم نہ ہو تو کبھی کبھار بوقت مجبوری انسان سنت بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سنت کی بہت فضیلت ہے، وہ آگے آپ حدیث میں پڑھیں گے بھی. لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین میں وسعت بہت ہے. ہم نے جب دین کو بہت سخت کر دیا تو نتیجتاً لوگوں نے دین کو چھوڑ ہی دیا. اگر یہ وسعتیں باقی رہتی اور یہ علم عام ہوتا تو لوگ کم از کم نماز قضا تو نہ کرتے. ہم نے جب عشاء کی 17 رکعتیں فرض کر دی تو لوگوں نے کہا یہ تو کون پڑھے، پڑھنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی چار پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ اور باقی نفل وغیرہ اور تہجد پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کافی بیچ میں ٹائم ہوتا ہے، اتنا کون سوئے گا؟ سو بھی جائے گا تو خود ہی اٹھ جائے گا کہ اب میں نے بہت سو لیا، کیوں میں اپنے وقت کو گنوا رہا ہوں. لیکن ایک شخص جس کو کوئی ایسی مجبوری ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کوئی ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے، یا کوئی بیماری ہے. اب بیمار کو آپ ایک دفعہ وضو کراتے ہیں، آپ اس کو بٹھاتے ہیں، وہ مغرب پڑتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں لیٹ جاؤ، پھر عشاء ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں آپ اٹھ جاؤ، پھر وہ دوبارہ اٹھتا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں شریعت نے سہولت پیدا کی کہ ان دو اوقات کے درمیان کے وقت میں نمازوں کو جمع کر لیا جائے. اور یہ ایک مرتبہ آپ نے جو کر کے دکھایا، یہ اس لیے کہ امت سے اس چیز کا حرج اٹھ جائے کہ کوئی اگر بوقت مجبوری ایسا کرے تو گلٹی کانشس نہ ہو کہ میں نے شاید جرم کر لیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جو کبھی کبھار بوقت ضرورت، بوقت مجبوری، بوقت عذر، بوقت مرض، بوقت بارش ایسا کیا تو ہم اس کو ہر حال میں عام کر لیں اپنی زندگی میں، اور ہم اپنا جو بنیادی اصول ہے وہ جمع کا بنا لیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا کوئی عذر آ جاتا ہے تو انسان نماز چھوڑ دے اور جمع نہ کرے. باب وقت العصر، عصر کا وقت. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن ہشام عن ابیہ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے، والشمس اور سورج لم تخرج نہیں نکلتا تھا، من حجرتها آپ کے حجرے سے، یعنی آپ کے کمرے سے نہیں اوپر چڑھتا تھا. اوپر چڑھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب دن ڈھلنے لگتا ہے نا تو سایہ دیواروں پہ اوپر چڑھنے لگتا ہے، تو سورج کیا ہو گیا؟ اوپر جا رہا ہے اب سورج، حالانکہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے لیکن کمرے سے اوپر نہیں جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ ابھی اتنا نہیں ڈھلتا تھا کہ دیواریں چھپ جائیں، یعنی دیواروں پہ سایہ آ جائے. یعنی دیواروں پر سورج کا اوپر جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ دوسری طرف سورج نیچے جا رہا ہے، اسی لیے تو وہ نچلے حصے پہ پھر روشنی نہیں پڑتی، صرف اوپر کے حصے پہ پڑتی ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وہی حدیث ہے، تھوڑی سی وضاحت ہے اس میں کہ لم يظهر نہ ظاہر ہوتا، الفيء سایہ، من حجرتها حضرت عائشہ کے کمرے پر، یعنی دیواروں پہ بھی سایہ نہ پڑتا تھا. حدثنا ابو نعیم قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور سورج ابھرا ہوا ہوتا تھا میرے کمرے پر، لم يظهر الفيء بعد، ابھی سایہ ظاہر نہ ہوتا تھا، یعنی سایہ ابھی نہیں آ رہے ہوتے تھے. وقال مالک ويحيى بن سعيد وشعيب وابن ابي حفصه والشمس قبل ان تظهر، یعنی ایک اور روایت میں ہے کہ ابھی دھوپ چڑھی نہ ہوتی تھی، مراد یہ ہے کہ ابھی عمارتیں دھوپ میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، عمارتوں پہ سائے نہیں چڑھ رہے ہوتے تھے. حدثنا محمد بن مخاطل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عوف عن سیار ابن سلامت قال دخلت انا وابی علی ابی برزتا، کہتے ہیں کہ میں اور میرا باپ ابو برزہ پر گئے، الاسلمی، جن کا نام کی نسبت الاسلمی تھی. فقال له ابی، تو میرے والد نے ان سے کہا، کن سے کہا، سوچے، ابو برزہ سے، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس طرح تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی نماز پڑھتے، المکتوبۃ فرض، یعنی فرض نمازیں آپ کیسے ادا کرتے تھے. فقال، تو وہ کہتے ہیں، ابو برزہ کہتے ہیں، کان یصلی الحجیرہ، پڑھتے تھے ظہر کی نماز، التی تدعونہا الاولا، جس کو تم اولا کہہ کے پکارتے ہو، حین، جس وقت، تدحد الشمس، ڈھلتا تھا سورج، سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے، یعنی بالکل ابتدائی وقت میں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ سردیوں میں ایسا کرتے ہوں، کیونکہ گرمیوں میں تو بار بار تاکید کی کہ ذرا تھوڑا اور ٹھہر جاؤ، کیونکہ گرمیوں میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اس لیے ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی، جبکہ گرمیوں میں گرمی کی شدت کی وجہ سے، وقت کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی کثرت کی وجہ سے، تھوڑی تاخیر کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے. پھر کیا ہوتا، وَيُصَلِّ الْعَصْرَ، اور آپ عصر پڑھتے، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا، یعنی عصر پڑھ کے لوٹتا ہم میں سے ایک، الی رحلہ، اپنے گھر جاتا. کہاں جاتا؟ گھر میں، فی اکثر مدینہ، جو مدینہ کے دور کے حصے میں ہوتا، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، حالانکہ سورج تیز ہوتا تھا، حیہ یعنی زندہ یعنی تیز. وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ، اور آپ پسند کرتے تھے، اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاء، کے تاخیر کر دیں عشاء میں، الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَاتَمَ، جس کو تم عتمہ کہتے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نمازوں کے وہ نام جو ہم لیتے ہیں، اہل عرب اس کے علاوہ بھی لیتے تھے، جسے ہمارے یہاں بھی اردو یا پنجابی میں، یا ہو سکتا پشتو یا اور لینگویجز میں بھی، نمازوں کے اوقات میں جو نام ہے وہ فرق ہے. مثلاً پنجابی میں ظہر کو پیشی کہتے ہیں، عصر کو دیگر کہتے ہیں، مغرب کو نماشا کہتے ہیں، اور عشاء کو کیا کہتے ہیں؟ کفتہ. جی، تو یہ اب مختلف نام ہیں. یہاں پر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ظہر کو حجیرہ کہہ رہے ہیں اور عشاء کو عتمہ کہہ رہے ہیں. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ، اور وہ ناپسند کرتے تھے نیند کو، قبلہا، اس سے پہلے، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور باتیں کرنا اس کے بعد، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے اور عشاء پڑھ کے فضول باتوں کو ناپسند کرتے. میں نے فضول کا لفظ خود ایڈ کیا ہے کیونکہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ تعلیم اور علم کی غرض سے جاگنے کی اجازت ہے. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، اور آپ جب پڑھ چکتے صبح کی نماز، اس وقت، حین، جب، یعرف، پہچانتا، الرجل، انسان، جلیسہ، اپنے ساتھی کو، وَيَقْرَوْ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور آپ 60 سے 100 آیات جو ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے فجر کی نماز میں. اور ہماری نماز میں کیا ہوتا ہے فجر میں؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ. ہم نے یہ سوچ رکھا ہے ایک تہائی قرآن ہے، وہ 60 پڑھتے تھے ہم ایک تہائی پڑھ لیتے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحۃ عن انس ابن مالک قال کنا نصلی العصر ثم یخرج الانسان، کہ ہم عصر پڑھتے تھے پھر نکلتا تھا انسان الی بنی عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف کی طرف، اور یہ قباء میں ایک جگہ تھی، ایک محلہ تھا. فنجدہم یصلون العصر، تو ہم پاتے ان کو کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ ذرا دیر میں اپنی نماز پڑھتے اپنی تجارت اور زراعت کے دھندوں وغیرہ سے فارغ ہو کے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جلدی آ جاتی تھی اور دوسری مسجدوں میں ذرا دیر. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس میں بڑے جذبس کرتے ہیں، یہ کیا ایک دفعہ اذانیں شروع ہوتی ہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. کوئی بات نہیں، گنجائش جب ہے تو جو جس وقت دل چاہے کرے، لیکن اول وقت پڑھنا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے، جبکہ جواز تاخیر کا بھی ہے. تو اب ایک شخص ہے وہ جواز کو لیتا اور ایک جو ہے وہ فضیلت کو لیتا ہے، آپ جو چاہیں لے لیں. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابو بکر ابن عثمان ابن سہل ابن حنیف قال سمعت ابا امامہ یقول صلینا مع عمر ابن عبدالعزیز الظہر. ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظہر کی نماز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ پڑھی. ثم خرجنا، پھر ہم نکلے. حتی دخلنا علی انس بن مالک، یہاں تک کہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس گئے. فوجدناہ، تو پایا ہم نے ان کو یصلی العصر، کہ وہ اس وقت عصر پڑھ رہے ہیں، یعنی جب یہ ظہر پڑھ کے نکلے تو وہ عصر بھی شروع کر چکے تھے. فقلت یا ام، میں نے کہا اے چچا، ما ہذہ الصلاۃ، یہ کیا نماز ہے؟ اللتی صلیتا، جو آپ نے پڑھی. قال العصر، فرمایا یہ عصر ہے. وہذہ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. اللتی کنا نصلی معہ، جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت انس 10 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کی روایت جو ہے پھر دوسری روایات کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگی، کہ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول وقت میں آپ کی نماز کا اہتمام ہوتا تھا، جبکہ آپ نے اجازت اور رخصت ذرا تاخیر سے بھی دی ہے. تو انسان اگر کوئی مجبوری ہو یا کوئی مشکل ہو یا کوئی ایسا مرحلہ یا معاملہ یا کام درپیش ہو تو ذرا تاخیر کر سکتا ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن بلا وجہ بلا عذر جان بوجھ کے تاخیر کرتے جانا، دیر دیر سے پڑھنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حتیٰ کہ بہت ہی دیر سے پڑھنا اس کو منافق کی علامت کہا. کہ جب پڑھنی ہی ہے یا تو یہ نہ ٹل جائے. تو ٹالنے کا مطلب کیا؟ ٹالتے تو منافق تھے کہ نماز کے لیے آتے ہیں وہ ہم کو سالہ سستی کر کر کے. انسان ہے نا، انسانوں سے سستی بھی ہو جاتی ہے، کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اسے اپنی عادت بنا لینا اور روز مرہ کے معمول میں شامل کر لینا کہ اول وقت میں تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہی پڑی ہو اور تاخیر میں ہی ساری زندگی گزر جائے، تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھتے اور سورج بلند ہوتا تھا، تیز ہوتا تھا. فیذهب الذاہب الی العوالی، جانے والا چلا جاتا عوالی کی طرف. عوالی مدینہ کے اطراف پر بلندی پہ واقع کچھ علاقے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ 6 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی 6 میل دور تک چلا جاتا تو بھی سورج یلو نہ ہوتا. فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ان کے پاس پہنچ جاتے، یعنی 6 میل فاصلہ طے کر کے چلے جاتے، ابھی بھی سورج بلند ہوتا، تیز ہوتا. وَبَعْضُ الْأَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى 4 أَمْيَالٍ، اور بعض جو اوالی ہیں، یعنی کچھ تو 6 پر ہیں اور کچھ کیا ہیں 4 میل پر بھی ہیں، او نحوہ، یا اس جیسے، یعنی 4 ہو یا 5 ہو یا 6 میل ہو. مراد یہ ہے کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد جو کم از کم آدھے پون گھنٹے میں ہی طے ہو سکتا ہے، اس اگر کوئی تیز سے تیز بھی چلے تو بھی ابھی دھوپ پیلی نہیں پڑتی تھی. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس ابن مالک قال کنا نصلی العصر، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم عصر پڑھ لیا کرتے تھے. ثم یذهب الذاہب منا الی قباء، پھر جانے والا ہم میں سے قباء چلا جاتا. آپ کو اتنا تو اب معلوم ہے، باقی اوالی وغیرہ کو شاید آپ نہ سمجھ سکیں، لیکن مسجد نبوی سے قباء کا علاقہ کافی فاصلے پر ہے، کہ جانے والا قباء پہنچ جاتا. فیاتیہم، ان کے پاس آتا. والشمس مرتفعۃ، حالانکہ سورج بلند ہوتا تھا، یعنی سورج ابھی ویسا ہی ہوتا تھا. باب اثم من فاتتہ العصر، باب گناہ اس شخص کا جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے. فاتت، فوت ہو جائے، یعنی جو عصر نہ پڑھے اس کی سزا کیا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. الذی وہ شخص تفوتہ صلاۃ العصر کہ فوت ہو جاتی ہے اس سے عصر کی نماز کا انما گویا کہ وہ تیرا لٹ گیا چھن گیا ہلاک ہو گیا اہلہ و مالہ اس کا گھر بھی اس کا مال بھی. یعنی جس نے عصر نہ پڑی اس کا نقصان کتنا ہوا, یہ نہیں کہ اس کے 10,000 میں سے 1,000 گم ہو گیا, اس کا سارا مال اور اس کے گھر والے ہلاک برباد ہو گئے. اتنا بڑا غم ہے وہ, اتنا بڑا نقصان ہے ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو نمازوں پہ نمازیں چھوڑتے چلے جائیں اور کچھ بھی ان کے دل پہ نہ بیتے, پھر وہ کیا بچائے ہوئے ہیں, کیا رکھے ہوئے ہیں. خواہ دنیا میں بے شمار مرتبہ اور مقام اور مال و دولت بھی انسان کے پاس ہو تو بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی یہ سب چیزیں اگر اللہ کے ہاں سب کیا وہ دھرا برباد ہو چکا ہو. قرآن پاک میں آتا نا لَن یَتِرَکُم اَعْمَالَکُم, سورۃ محمد میں, نہ کم کرے گا نہ ضائع کرے گا. تو یہاں پر وہ تیرا ضائع ہو گیا برباد ہو گیا یہ معنی ہے. باب من ترک العصر, باب جو عصر کی نماز چھوڑ دے. حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحیی ابن ابی کثیر عن ابی قلابہ عن ابی المليح قال کنا مع بریدہ. ابو قلابہ کہتے ہیں ابو المليح سے کہ ہم تھے بریدہ کے ساتھ, کہاں؟ فی غزوۃن, ایک غزوے میں, فی یومن, ایک دن, ذی غیمن, بادلوں کے, یعنی سایہ تھا, ابر کا دن تھا, جیسے آج کل اکثر بادل آ جاتے ہیں اور دھوپ کا کچھ سمجھ نہیں آتی. فقالا, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بکرو بصلاۃ العصر, جلدی کرو نماز عصر میں, یعنی اس انتظار میں نہ رہو کہ ابھی سورج نکل آئے گا تو پھر پڑھیں گے, جلدی پڑھ لو. فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر, جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی, فقد حبط عمله, اس کا عمل برباد ہو گیا. اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی, کیونکہ اس وقت انسان دن کے اینڈ میں اپنے کام وائنڈ اپ کر رہا ہوتا ہے, ایسی مصروفیات ہوتی ہیں, لوگ میل ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں اور عموماً نماز ڈیلے ہو جاتی, یا دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ سو جاتے ہیں اور نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں, تو وہ لیٹ کرنا بھی اس کو منافق کی نماز میں آ جاتا ہے, جس کا ایک اور حدیث میں ذکر ہے. باب فضل صلاۃ العصر, عصر کی نماز کی فضیلت. حدثنا الحمیدی قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا اسماعیل عن قیس عن جریر قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جریر کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دن. فنظر الی القمر لیلتن, تو آپ نے دیکھا چاند کی طرف, لیلتن رات کو, یعنی البدرہ چودویں کے چاند کو. فقال, آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم, کہ ان قریب تم دیکھو گے اپنے رب کو. کما ترون هذا القمر, جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. لا تدامون فی رؤیته, نہ تمہیں زحمت ہوگی اس کے دیکھنے میں. تدامون اس کا روٹ ہے دعاد میم میم دم, دم کا مطلب ہوتا ملنا, ایک پر ایک جڑنا, یعنی دھکم پیل نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے اوپر چڑھ نہیں رہے ہوگے. یعنی دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی انہونی چیز نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں, ایک سے ایک آگے بڑھ کے دیکھنے کی کوشش میں, دوسروں کو دھکے دیتا, ایک دوسرے پہ چڑھتا, آگے پہنچ جاتا. فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے نہیں ہوگا, تم سب اپنی اپنی جگہوں پر آرام سے بیٹھے ہوگے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار سامنے ہوگا, اور ایسی لذت ہوگی اس میں کہ انسان پھر اس سے نظر نہ ہٹانا چاہے گا, اور اس سے پہلے جنت میں انسان کو جو کچھ مل چکا ہوگا سب ہیچ ہو جائے گا, وہ کہے گا وہ تو کچھ بھی نہیں جو مجھے ملا. اور جنت میں کیا کچھ ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ حسن کیا ہے. تو آپ خود سوچیں, ایک وہ حسن ہے جو ہمارے پاس ہے یہاں دنیا میں, جو آرام نعمتیں, دنیا کا مال و متاع, جو کچھ ہمیں مل گیا. دوسرا کیا ہے, وہ جو جنت میں ہے, اس کا اور اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں. اور پھر اس کے مقابلے میں تیسرا حسن کیا ہے, لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کا, کہ جس کو دیکھ کر جنت بھی حقیر نظر آئے گی انسان کو. تو پھر ہم کتنے احمق ہوں اگر صرف ان وقتی اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مر مٹنے والے ہوں اور ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے انہی کو پوچھتے رہیں, صبح اٹھیں اور ان کی غلامی کریں, ان کی نوکری چاکری کریں, ان کو سجائیں, صفائی کریں, ستھرائی کریں, ان کو جھاڑ پونچھ پٹخ کریں, اور پھر اس کے بعد اپنے نماز سے بھی غافل ہو جائیں اور اپنے جو کام زندگی کے فرائض ہیں ان کو بھی پوری طرح نہ نبھا سکیں. میں نہیں کہتی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے چیزیں, لیکن ہمیں ان کی غلامی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کے بندے بن جائیں اور ان کی خدمت پہ سارا دن لگے رہیں, کہ استعمال بھی ڈرتے ڈرتے کریں کہ ہائی یہ خراب ہو جائیں گی, یعنی بیٹھنا بھی نصیب نہ ہو اور صرف ان کی صفائی اور چمکائی ہوئے چلے جا رہی ہے. تو فرمایا کہ جب تم رب کو دیکھو گے جا کے تو تمہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی, کوئی بھیڑ بھڑکا نہیں ہوگا, بلکہ آرام سے دیکھو گے. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ, لیکن دیکھنے کے لیے شرط کیا ہے, تمہارے پاس کوئی خوبی ہونی چاہیے، اور وہ کیا؟ اگر تم استطاعت رکھو اللہ تغلبو، کہ نہ مغلوب ہو جاؤ، اللہ صلاتن، ایک نماز پر، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ففعلو، تو ایسا ہی کرو. مراد کیا ہے اس حدیث کی؟ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کا دیدار کر سکے، اس لذت سے آشنا ہو سکے، وہ پھر فجر اور عصر کی نماز میں کوتاہی نہ کرے، اس میں مغلوب نہ ہو جائے. کس سے؟ فجر میں مغلوب ہوتا ہے نیند سے، اور عصر میں مغلوب ہوتا ہے دنیا کے کاموں سے، دنیا کی بھیڑ سے. یعنی ان کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مت پھنسو. ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے. تو یہاں سبح بمانہ صلی ہے، تسبیح کرو یعنی نماز میں تسبیح کرو. یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص کہے اچھا بستر سے اٹھنا بڑا مشکل، اللہ تسبیح دے دو، وہ قرآن میں آیا تسبیح پڑھ لو، میرے لیے یہی کافی ہے، تو ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کا ذکر فرما کے پھر تسبیح کا ذکر کیا، اور تسبیح یہاں نماز کی تسبیح، کیونکہ ہم نماز شروع ہی کس سے کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک سے. قال اسماعیل افعلوا لا تفوتنکم، افعلوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ نمازیں فوت نہ ہونے دو اپنے سے. جب کوئی انسان فوت ہو جاتا تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کسی کے بارے میں بھی سنے نا، فلاں فوت ہو گیا. مثلا آپ دیکھیں آج کے اخبار میں آپ نے امین حسن اسلائی، جو ایک بہت مشہور مفسر قرآن، ان کے فوت ہونے کا پڑھا ہوگا. اب انہوں نے تفسیر لکھی، پتہ نہیں زندگی میں آپ میں سے کسی نے وہ دیکھی یا نہیں دیکھی، یا پڑھی یا نہیں پڑھی، یا آپ نے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں سنی ہوگی، کبھی سوچا ہی نہیں. لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں یا یہ پڑھتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، تو فوت کا لفظ آتے ہی ہمارے دل پہ ایک بڑی گرانی گزرتی ہے. خواہ کوئی بھی فوت ہو، کسی بچے کے بھی فوت ہونے کی بات تکلیف دہ ہوتی ہے، کیا نماز کے فوت ہونے کی بات بھی تکلیف دیتی؟ کہ ہم کہے کہ میری نماز فوت ہو گئی. اور اگر یہ فوت کا مطلب ہے چانس مس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا چانس بھی مس ہو سکتا ہے، اور بہت بڑی خیر سے محرومی ہو سکتی ہے. اس لیے خاص طور پر ان دو نمازوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم، آگے پیچھے آتے رہے، تعاقب کرتے رہتے ہیں تم میں، ملائکتن، کچھ فرشتے، باللیل، رات کے وقت، و ملائکتن بالنہار، اور کچھ فرشتے دن کے وقت. یعنی تمہارا تعاقب کرتے رہتے ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں تمہارے. ویجتمعون فی صلاۃ الفجر، اور جمع ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں، وہ صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز میں. یعنی ویسے وہ آگے پیچھے، یعنی ایک جاتا ہے اور ایک آتا ہے، یہ ہے تعاقب کا اصل مطلب، کہ صبح کے وقت کچھ فرشتے آتے ہیں، دن بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، عصر کے وقت وہ چلے جاتے ہیں، رات کی ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں. تو وہ کہاں جمع ہوتے ہیں دونوں؟ ان کا ملاپ کہاں ہوتا ہے؟ ان فرشتوں کا اور ہمارا سب کا اکٹھ کہاں ہوتا ہے؟ عصر اور فجر کے وقت. ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر چڑھ جاتے ہیں، عروج سے ہے یعرج، الذین، وہ فرشتے، باتوا فیکم، جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے تمہارے درمیان. رات کے فرشتے آسمان پہ چلے جاتے ہیں. فیسألہم، پھر وہ پوچھتا ہے ان سے، کون؟ اللہ تعالیٰ. وہو اعلم بہم، حالانکہ وہ ان سے بڑھ کے جانتا ہے سب کچھ. کیف ترکتم، کس حالت میں چھوڑا تم نے عبادی، میرے بندوں کو. فیقولون، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ترکناہم، چھوڑا ہم نے ان کو. وہم یسلون، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. وَأَتَيْنَاهُمْ، اور آئے ہم ان کے پاس. وَهُمْ يُسَلُّونَ، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور ہمارے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ جا کے سو رہے تھے. یہ فرشتے ہوتے کون ہیں؟ ایک تو کہا جاتا ہے کہ حفاظت کے لیے آتے ہیں انسان کی، جیسے آنکھ کی حفاظت کے لیے سات فرشتے ہیں، پھر اسی طرح اور انسان کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، کرامن کاتبین، عمل لکھنے کے لیے آتے ہیں. تو ہر شخص کے ساتھ شیطان ایک لگا ہو، فرشتے کئی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر ہم اسے مغلوب نہ کر سکیں تو حیف ہے ہم پہ. لیکن فرشتوں سے دوستی کریں تو وہ مغلوب ہو نا. فرشتے تو آ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں، اٹھیں گے تو بات ہوگی، پھر ہماری مدد کریں گے کچھ، یا ہم کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، کیا مدد کریں وہ ہماری؟ شیطان سے جو دوستی کی ہوئی ہے وہ تو ہٹ کے ہی رہیں گے نا، وہ اکٹھے تو نہیں ہو سکتے. کہ ہو سکتے ہیں، یعنی دشمن دشمن کے ساتھ تو نہیں اکٹھا ہو سکتا نا. تو فرشتوں کی تو ان سے دشمنی ہے، اور شیطان کی فرشتوں سے دشمنی ہے. کیوں؟ فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا، شیطان نے نہیں کیا پہلے دن سے، ان دونوں کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی. اب فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تھا، لہذا وہ کس کی حمایت کریں گے؟ انسان کی. کب؟ جب وہ اپنے دشمن سے بچ کے رہے گا. دشمن سے دور رہے گا یعنی شیطان سے. لیکن اگر انسان شیطان سے دوستی کر لے گا تو فرشتے پھر الگ ہو جائیں گے, وہ پھر نہ ہم سے دوستی کریں گے اور نہ ہماری مدد کریں گے. مدد کس کی کرتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف اور غم سے نجات دیتے ہیں وہ پھر انسان کو. اصل دین کی روح اور لطف اور مزہ ہی یہ ہے کہ موت بھی سامنے کھڑی ہو تو نہ انسان گھبرائے, اس لیے کہ مرنا تو برحق ہے. اسی خوف اور غم سے نجات صحابہ کرام کو نصیب ہوئی تھی. ٹھیک ہے وہ ایک انسانی گھبراہٹ اور بات ہے, لیکن موت کو بھی گلے لگا لینے والے ایک نہیں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں, اور یہ وہی لوگ تھے جو حقیقی معنوں میں مسلمان تھے. جب تک یہ دو کیفیات اندر نہیں پیدا ہوتی اور جس لیول پہ نہیں آتی اس خاص لیول پر, تو بہت کچھ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے. باب من ادرک رکعتا من العصر قبل الغروب. باب من ادرک, جس نے پالی, رکعتا ایک رکعت, من العصر عصر کے وقت میں سے, قبل الغروب غروب سے پہلے. اب یہاں سے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ عصر کا آخری وقت کب تک ہے, یعنی انسان کب تک عصر پڑھ سکتا ہے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ قبل الغروب تک پڑھ سکتا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی ان ابی سلمتا ان ابی حریرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدتن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پالے تم میں سے کوئی ایک ایک رکعت, سجدتن ایک سجدہ, یعنی سجدہ انسان اسی وقت کرتا نا جب پوری رکعت ہو جاتی ہے, اس لیے سجدہ یہاں بمانا رکعت کے ہے. من صلاۃ العصر, عصر کی نماز میں سے, قبل ان تغرب الشمس, اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے, فلیتم صلاته, تو چاہیے کہ نماز پوری کر لے. واذا ادرک سجدتن, اور جب پالے ایک سجدہ, من صلاۃ الصبح, صبح کی نماز میں سے, قبل ان تطلع الشمس, اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو جائے, فلیتم صلاته, تو چاہیے کہ وہ نماز پوری کر لے. یعنی اگر کوئی شخص سو رہا تھا مثال کے طور پر, اس کی آنکھ کھلی اور ٹائم دیکھا تو مغرب کی نماز میں صرف پانچ منٹ تھے, تین منٹ اس کو وضو کرنے میں لگے اور ایک رکعت اس کو مل گئی عصر کی نماز کی, تو بھی وہ عصر پڑھنا شروع کر دے, اسے نہ چھوڑے, تو گویا اس کی وہ قضا شمار نہیں ہوگی. اگر ایک رکعت اس نے ٹائم کے اندر پڑھ لی تو وہ نماز ہو جائے گی اس کی, لیکن یہ اس کے لیے نہیں جو منافقت سے ٹال مٹول کرتا رہے, یہ کسی حقیقی عذر کی وجہ سے اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ پتہ ہی نہ چلے وقت کا, بعض اوقات کوئی بھول جاتا ہے, تو اس بھولنے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو ہی یاد آئے, خواہ ایک رکعت کا ٹائم باقی ہو تو بھی پڑھ لے. اسی طرح فجر کی نماز, تو اگر کوئی شخص سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لے تو وہ بھی اپنی نماز پوری کر لے. یعنی انسان سوتے سوتے ہڑبڑا کے اٹھا, سورج نکلنے میں دس منٹ ہے, اب کیا کرے کہ وہ اپنا وضو وغیرہ کر لے اور اس کے بعد سنتیں چھوڑ دے, فرض پہلے پڑھ لے, کیونکہ سنت تو طلوع کے بعد بھی اب پڑھ سکتا ہے, لیکن وہ فرض جو ہیں وہ آخری چند لمحوں میں بھی اگر ایک رکعت کے اندازے میں بھی پڑھ چکا تو گویا اس نے وقت کے اندر نماز پڑھی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین میں کتنی وسعت ہے, کتنی آسانی ہے. لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ پڑھے, ہم آنکھ کھلتی اور کہتے اچھا صرف پندرہ منٹ, اب کیا اٹھنا, چلو سوئے رہتے ہیں.